اب صدقات کے بعد دوسری طرف سود کا ذکر ہے. فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, خبتی بنا دیا ہو. ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان کے مال کے اندر اگر ایک مخصوص مقدار اس کے پاس آ جائے تو پھر ایک سپیسیفک پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ضرورت مندوں کو دے. اب اس میں انسان دراصل اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, اور اس درجہ خیال رکھتا ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی کا ایک مخصوص حصہ اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے وہ دوسروں پر ہی خرچ کرتا ہے, وہ نکالتا ہی نکالتا ہے اپنے مال میں سے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام دینے والا مزاج پیدا کرتا ہے, اس کے برعکس سود انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے. جب دوسرا شخص محتاج ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, تو وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے, اور اگر اس کو قرض دیتا ہے تو اس قرض پر مزید مال بٹورتا ہے. یہ دو بالکل مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں. سود کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء. صحیح مسلم. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, کھلانے والے, اس کو لکھنے والے, اس پر بننے والے دو گواہ سب پر لعنت کی ہے, اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں. اسلام دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے, خود غرضی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے سود لینے والے کو خبتی انسان سے تشبیہ دی ہے کہ گویا اس کے اوپر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے. یعنی ایسا موقع کہ جس وقت اسے دوسروں کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی, وہ اس موقع کو ایک سنہری موقع جان کر اپنے مال پر مزید مال بڑھا رہا ہے, کیونکہ ربا جو ہے وہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھانا. فرمایا اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے. تجارت میں انسان وقت, محنت, سرمایہ, صلاحیت لگاتا ہے, رسک لیتا ہے, جبکہ سود میں انسان صرف سرمایہ لگاتا ہے اور سرمایہ پر مزید سرمایہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. نہ اس کا وقت لگتا ہے, نہ محنت لگتی ہے, اور نہ ہی اس کو کوئی رسک ہوتا ہے. ایک مقرر آمدنی اس کو ہر صورت میں ملتی چلی جاتی ہے. اس لیے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے, اور آئندہ کے لیے وہ سود خاری سے باز آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, چاہے تو معاف کر دے اور چاہے پکڑے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ. اور یہ حکم سننے کے بعد جو پھر واپس پلٹ کے یہی کام کرے, نہ اس حرکت کو چھوڑے اور نہ توبہ کرے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی سود کا لین دین گویا آگ کا ٹکڑا ہے جو انسان لے رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے, ہر وہ شخص جو حساس ہے, اسے اپنی زندگی سے سود کو بالکل نکال دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سود سے پاک کر لینا چاہیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود ختم کرتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے, یعنی صدقات پر ابھارتا ہے جبکہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب سوچئے ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا دل کیا چاہتا ہے, ہم کیا سوچ رکھتے ہیں. واللہ لا يحب كل كفار اثيم, اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ مزید وارننگ دیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے، سود میں سے جو بھی تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں چھوڑتے، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی یہ بات نہیں مانی، تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. سوچئے، جس کے بارے میں اللہ تعالی جنگ کا اعلان کر دے، پھر کیا وہ کہیں سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم سب تو اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں اور جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہو. لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں، کیا اس بات پر وہ شفاعت بھی کریں گے؟ امپاسبل. اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہر حال میں اس چیز کو چھوڑ دے. وہ ان تبتم، یعنی توبہ کر لے، اور اگر تم نے توبہ کر لی، تم باز آ گئے، فلکم رؤوس اموالکم، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی سود چھوڑ دو اور اصل مال واپس لے لو جو قرض دیا ہوا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم سمجھو، یعنی اگر مقروض زیادہ ہی ضرورت مند ہے، تو جو تم نے قرض کے طور پر دیا تھا اس کو واپس نہ لو، صدقے میں چھوڑ دو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. اس دن کا خوف کرو، یعنی قیامت کے دن کا. لیکن ہر انسان کی قیامت کب ہوتی ہے؟ جو اس کی موت کا دن ہوتا ہے. یعنی وہ دن جلد آنے والا ہے جب تم دنیا کے یہ سارے مال و دولت، یہ سب کارخانے اور یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے حضور جاؤ گے. اس دن تمہارے ساتھ قبر میں کون جائے گا؟ اس دن تمہارا مال کس کے کام آئے گا؟ کس کو فائدہ دے گا؟ سوچو، ڈرو اور بچو، کیونکہ وہ واپسی تو لازم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا، نیکی ہو یا بدی، پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. سود کے بعد اب مالی معاملات میں قرض کے لین دین کے اوپر بات مزید ہو رہی ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی تحریری شکل میں رکھو. ادھار کے لیے کاغذی ثبوت ضروری ہے. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو، یعنی قرض لینے والا، وہ ڈکٹیٹ کرائے. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی پوری پوری صحیح فگر لکھے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، یا املا نہ کرا سکتا ہو، یعنی گنگا ہو، بول نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. یعنی یہ عورت کی سہولت کے لیے رکھا گیا کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹر بھی ہو، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی، کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو بانٹ دیا گیا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ دونوں کورس میں بول کے گواہی دیں گے، ہاں دوسری صرف سپورٹر ہوگی، گواہی تو ایک ہی کی ہوگی، اگر اس کو اس وقت کوئی بھول چوک لاحق ہو جائے تو دوسری مدد کر دے. اور یہ عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے، ان کے جسمانی نظام میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے ان پر جو کیفیات آتی ہیں اور بھول چوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس کے لیے سہولت دے دی گئی، آسانی دے دی گئی. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی ہر ایک کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، سینسیبل لوگ ہوں. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ یعنی مقرر مدت کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو، سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی نقد پہ معاملہ ہوتا ہے، پیسے دیے چیز لی، اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، یعنی جب کانٹریکٹس ہو لکھے جائیں تو پھر سائن ضروری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض دیتے لیتے وقت لکھ لینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. یعنی جو تمہارے مددگار ہیں، تمہیں ہیلپ کر رہے ہیں، فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تم الٹا ان کو ستاؤ گے تو کام کیسے چلے گا. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریق کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی گروی رکھ لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی اگر کسی کو قرض دینے کے لیے اس کا کچھ مال یا کوئی چیز رکھ لی گئی، تو پھر جب وہ واپس لوٹائے تو اس کی چیز بھی لوٹا دی جائے. اور شہادت یعنی گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کرتے رہتے ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ایک ذرے سے لے کر ستارے تک سب کا مالک اصل میں اللہ ہے، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ تم کرتے کیا ہو، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہو یا انکار کرتے ہو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 قبل کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. لہذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات بہت فضیلت والی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لے وہ اس کو تمام رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں. اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پر انسان کو بتا رہا ہے کہ جو کرو گے وہی ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور اگر غلط کرو گے تو اس کی ذمہ داری بھی کرنے والے پر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی. ارشاد ہے: الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی سچ لے کر آئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب کتابوں کا نازل کرنے والا ہے. من قبل ہدل للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. وانزل الفرقان، اور اسی نے فرقان اتارا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی قرآن اتارا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور جو لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی چیز نہیں کہ جس کی خلاف ورزی کر کے انسان پھر امن میں رہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا کام کیا، انسانوں کو ہدایت دی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو وہی ہدایت دے سکتا ہے جو پوری کائنات کے بارے میں جانتا ہو. اگر کسی کا علم اتنا نہیں تو اسے ہدایت دینے کا حق بھی نہیں کسی کو. اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اتفاق سے، اور غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالی ہمارے حال، ماضی، مستقبل، ہر چیز کو جانتا ہے، صرف ہمیں نہیں، جتنے بھی لوگ آج تک اس نے پیدا کیا ان سب کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس زمین پر جو کچھ ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ایک ذرہ برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو اس صورت میں جو وہ ہمیں بتائے گا وہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ زیادہ سچائی پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وسیع ہے. یعنی رہنمائی کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے رہنمائی ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جیسی چاہیے اس نے صورت بنائی. آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی شکل الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، آنکھوں کا رنگ مختلف، بالوں کا رنگ مختلف، ہائٹ، فزیک، ہر چیز میں اختلاف. اتنی ورائٹی اللہ کے سوا کون لا سکتا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس کا یہ علم ہے، اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات، اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں احکام ہوتے ہیں، کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تاریخی واقعات ہوتے ہیں. واخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں جو امور غیب سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، جن کو ہم نے چیزوں کو دیکھا نہیں، بعض اوقات ان کی پرسپشن بھی پوری طرح نہیں ہو پاتی. تو اس لیے ان دو طرح کی آیات قرآن مجید میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، چونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتا ہی نہیں، تو کس طرح کوئی اس کا اپنا منمانا مطلب نکال کے کہے کہ اس سے مراد یہ ہے. ان کو ان کے ظاہر پر ہی لینا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں، اگر اللہ نے یہ بات فرمائی تو سچ ہی فرمائی. مثلا آتا ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، اگر ایک انسان کی جنت اتنی بڑی ہے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرے گا، اور اللہ کی کائنات میں کس چیز کی کمی ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو وقت سے پہلے جان ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور اپنے علم کے ساتھ فرمایا ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، انہی کی اپروچ درست ہوتی ہے. یہ کون ہے عقل مند؟ جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب، تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی فیاض حقیقی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. گویا وہ دن آنا ہے اور اس کے آنے میں کسی قسم کا شک ہونا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ سے ان کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے، انہیں چھڑا نہ سکیں گے، فائدہ نہ دیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. یعنی اگر کسی شخص کا اپنا ایمان نہیں لیکن اولاد بہت نیک ہے، تو اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، اور اسی طرح اگر اس نے ڈھیروں مال بھی لوگوں پر خرچ کیا تو وہ صدقہ خیرات بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کا ایمان کیسا ہے اور ایمان کیا ہے، کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں وہ آخرت میں کیا جزا پائے گا، کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اس نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے لہذا اس کا فائدہ بھی اسے دنیا میں ہی مل کے ختم ہو جائے گا. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی انہیں پہلے سے وارننگ دے دو، شاید باز آ جائیں. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. کیونکہ اب جس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، تو اس وقت بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بدر کی مثال دیکھ کے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تمہیں کامیابی عطا کی تو الٹیمیٹلی بھی تمہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، نگاہیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، یعنی بدر کے واقعے میں بہت بڑا سبق ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی خواہشات کی محبت. کن چیزوں کی محبت؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، والفضۃ والخیل المسومۃ، اور نشان لگے گھوڑے. پہلے زمانے میں گھوڑے اور آج بھی گھوڑے بھی بہت لوگوں کے لیے اٹریکٹو چیز ہے، لیکن آج نمبر پلیٹڈ گاڑیاں اور اسپیشل نمبرز والی، والانعام والحرس، اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. یعنی اگر کسی کو یہ سب کچھ بھی مل جائے تو حقیقت میں پھر بھی بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، یعنی جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو ان سے بھی بہترین چیز. جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. کون ہیں یہ بچنے والے؟ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچے ہیں. والقانتین، فرما بردار ہیں. والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی. وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلم کہا. ہوا سماکم المسلمین، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب دین اسلام ہی لے کر آئے. یہ بعد کی بات ہے کہ لوگوں نے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اور اصل دین کی شکل بگاڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام تو روز اول سے ہی انسانوں کا دین رہا ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے پاس اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی، تو یقیناً وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یعنی سب سے بدترین انسان وہ ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ترین، اور سب سے زیادہ آخرت میں جو تکلیف میں ہوگا وہ ہے جو کسی پیغمبر کو قتل کرے، یا پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف بلائیں ان کو قتل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، یعنی ایسے قاتلوں کے اعمال، دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ویسے وہ صاحب کتاب ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن عمل آپ دیکھیے، انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا، ویسے پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں نہ چھوئے گی، جہنم کی آگ ہمارے لیے نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند دن، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا کرو برا کرو بس چند دن کے بعد نجات ہو جائے گی کیونکہ ہم تو مومن ہیں۔ فرمایا، مگر کیا بنے گی ان پر جب انہیں اس روز جمع کریں گے ہم جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ کہو، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسے چاہے عزت عطا کرے، بلندی عطا کرے، اور جسے چاہے ذلت سے دوچار کرے۔ اس لیے انسان کو ایسے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، یعنی اس کی قدرت دیکھو، اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، یعنی کس طرح مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے پھر انڈے سے دوبارہ مرغی، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی دلی تعلق منع ہے، بظاہر ویسے معاملات لین دین اس میں وہ مانت نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا کھلی کتاب کی طرح۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی قیامت کا یا بدلے کا بہت دور ہوتا، ابھی نہ آیا ہوتا. ابھی تو لگتا نا بہت دور ہے قیامت دنیا میں جب ہم بیٹھے، لیکن جب وہ سامنے آ جائے گی اس وقت انسان چاہے گا کاش اور دور ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے.